سے سفر صرف حضور کے. جو بڑے بڑے مالدار تھے, بڑے بڑے مالدار تجارت کرنے والے لوگ, جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے کو آئے ہیں, اور اس کے بعد یہ صحابہ کو ہجرت کرنے کی کوشش کرتے تھے تو جانے نہیں دیتے تھے, تو بولے ہمارا سارا مال لے لو, ہمیں جانے دے دو, ہمارا سارا مال اسباب جو کچھ ہے سب کچھ لے لو, بس ہمیں جانے دو. ان کی ایک ہی تمنا تھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم مبارک میں زندگی گزر جائے. تو بیک گراؤنڈ اگر دیکھیں گے, حضور کے پاس اپنی مال غنیمت رکھنے والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے گھر کا محاسبہ کر لیا تھا. ویسے حالات میں ہجرت ہوئی ہے تو کیسی کٹر دشمنی ہوگی, اور ہجرت اور محاسبہ کرنے والے کوئی غیر نہیں تھے, سب قریبی رشتہ دار, تمام قبائل کے لوگ اس میں شامل تھے. تو بنو ہاشم کے بھی تھے, بنو امیہ کے بھی تھے, اور دوسرے جتنے قبائل ہیں سب کے سب اس میں جو ہے نا, یعنی برائی میں سب ایک جٹ ہو گئے تھے, متحد ہو گئے تھے کہ ختم کرنا اسلام. ویسے حالات میں ہجرت ہوئی ہے, ہجرت ہو کر آئے ہیں تو یہاں پر بھی کوئی چین سکون کا امن کا ماحول نہیں ہے. یہاں سے برابر ریشے دوانیاں چل رہی ہیں, مکے سے برابر مدینے میں ہلچل پیدا کی جائے, اسلام کو پنپنے کا موقع نہ دیا جائے, اور اطراف کے یہ جو یہودیاں بھی تھے ان سے بھی ساز باز برابر چل رہی تھی. ایسے میں یہ ابو سفیان کا جو قافلہ نکلا تھا, اس کی جو فائدہ تھا, یہ فائدہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا. حضور نے کہا کہ جب یہ مال جائے گا تو اور شدت کے ساتھ اور زیادہ تیاری کے ساتھ یہ اسلام پر حملہ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو رسد تھی اس کو ختم کرنا چاہ رہے تھے, ابو سفیان کے قافلے کے لیے نکلے تھے, اللہ کو کوئی اور منظور تھا. بہرحال جب جنگ کا اعلان ہوا, ایک بڑی خاص اس میں جو ہے نا بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ جو دو نوجوان تھے وہ عفرا کے فرزندہ تھے, ایک تھا, ایک کا نام تھا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دوسرے کا نام تھا معوز, معوز شاید نام ہے وہ, معاذ اور معوز. تو یہ ابھی جوان بھی نہیں ہوئے تھے, نوجوان کہنا بھی ذرا مبالغہ ہے, جوان بھی نہیں ہوئے تھے. جنگ میں طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے, جوش و ولولے کے ساتھ آپ کی جسمانی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے کہ بھائی مضبوط ہے نہیں ہے, تلوار سے لڑنا ہے. اور کفار میں اب آپ سنے ہیں کہ ایک ایک ایسا جری اور ایک ایک ایسا جو ہے نا جید سپاہ گر تھا کہ ایک ایک ہزار کے مقابلے میں بھاری تھا. تو یہاں سے بھی جب مسلمانوں کو بھی تیاری کرنا ہے تو جو جائیں گے جس سے بھی مقابلہ ہونا ہو, فار دیٹ میٹر وہاں کوئی بھی جو ہے نا کوئی کمزور آدمی انہیں ملنے والا نہیں ہے, تو یہاں سے بھی تیاری کیسی ہوگی, مضبوط لوگوں کو لیا جائے گا. اب یہ دو نوجوان جن کو ہم نوجوان کہہ رہے ہیں, یہ نوجوان بھی نہیں ہوئے تھے حقیقت میں. ہائٹ دیکھی جاتی ہے, ہائٹ دیکھی جاتی ہے, طاقت دیکھی جاتی ہے. جب سپاہیوں کو انرول کیا جا رہا تھا جہاد کے لیے لے کے جا رہے تھے, اب یہ جو ہے نا دو جیالے آ گئے ہیں. جب ہائٹ دیکھنے کا موقع آیا تو گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے, اگر سیدھے کھڑے رہتے تو ان کو انکلوڈ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا, یعنی جنگ میں جا نہیں سکتے تھے یہ. یہ دیکھو آپ ایمانی جذبہ, یہ ایمانی حرارت دیکھیے آپ, کہ وہاں کوئی انعام بٹ رہا نہیں تھا, وہاں پہ کوئی جو ہے نا تحفے تحائف بٹ نہیں رہے تھے. یہاں جو جانا تھا, کئیوں کے ہاتھ میں تو تلوار بھی نہیں ہے. روایتیں بتاتی ہیں کہ چند صحابہ کے ہاتھ میں تلواریں ہیں. اب یہ نوجوان جیالے ہیں, ان کو جو ہے نا ایمانی جذبہ جو ہے چوش مار رہا ہے. تو جب انرولمنٹ کی باری آئی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ گھٹنوں کے انگوٹھوں کے بل کھڑے ہوئے ہیں تاکہ ہائٹ ہماری آ جائے, ہم کو چھوڑ کے نہ جائیں بلکہ ہم کو لے کر جائیں. بہرحال جنگ ہوئی ہے. آپ روایت سنے ہیں کہ حضور نے جنگ سے ایک دن پہلے نشاندہی فرمائی ہے. دیکھیے یہاں ایک اور بات صاف ہو گئی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے, ان کے لیے خود مستند روایتیں بتا رہی ہیں کہ جنگ بدر ہونے والی ہے اور بدر کا معرکہ کل ہوگا. کون جیتے گا کون ہارے گا کسے پتا؟ جنگ ہونے کے بعد معلوم ہوگا. الیکشن کے رزلٹ آنے سے پہلے کوئی بول سکتے ہیں کہ کیا کون جیتنے والا ہے کون ہارنے والا ہے؟ نہیں بول سکتے. لڑائی ہونے کے بعد ہم کو معلوم پڑے گا کہ ہاؤ بھائی انہوں جیتے انہوں ہارے. یہاں حضور پہلے سے اعلان کر رہے ہیں, بلکہ لکیر کھینچی ہے کہ یہاں پر فلانے کافر کا کو قتل کیا جائے گا, وہاں پر فلانے. تو یہ بات صاف اس سے اعلان ہو رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم الاولین والآخرین عطا کیا تھا. بڑی اہم بات ہے صاحب کہ آدمی اپنی ذات کے لیے بہت کچھ کر لیتا ہے, اپنی ذات کے لیے, اپنے نفس کے لیے, اپنے مفاد کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں. آپ کروڑ پتی بننے کے واسطے ایک کروڑ ذرائع اپنا لیں گے, مگر جہاں خدا کے نام پہ کچھ دینے کی بات آتی ہے تو وہاں پر جی چراتے ہیں. فطرت ہے, بخیل ہے انسان, انسان فطرتاً بخیل ہے, جان چراتے ہیں. یعنی چند روپیے بھی اللہ کے نام پہ جو اللہ کا حق ہے وہ دینے میں بھی آگے پیچھے ہوتے ہیں. اور یہ پاکان خدا ایسے تھے, آپ نے سنا ہے نوجوان بھائی جن کے ابھی جوانی میں انٹر ہو رہے ہیں, ہائٹ بھی نہیں آئی ہے, اور دوسرے صحابہ بھی ہیں, ان کے بیوی بچے سب ہیں. اگر یہ کل کے روز شہید ہو جاتے ہیں تو ان کے گھر کو سنبھالنے والے کون؟ آپ دیکھیں, آپ کیونکہ یہ پہلا معرکہ ہے, ہماری اسٹرینتھ کا ہم کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ بھائی ہو گیا ہے, پہلے سے لڑے ہیں, ان سے مقابلہ ہوا ہے, ان کی تعداد کتنی ہماری تعداد کتنی سب معلوم ہو گیا ہے, ایسی بات بھی نہیں ہے. یہ پہلا معرکہ ہے اور یہاں پر اکثر غریب ہیں. مسلمان جتنے ہوئے ہیں اکثر آپ اٹھا کر پڑھیے, آپ سوائے چند متومل صحابہ کے, سوائے چند کو چھوڑ کر اکثر غریبی کی حالت میں ہیں. اب کئی صحابہ ایسے ہیں جو ان کفار کی غلامی میں تھے, کئی صحابہ ایسے ہیں جو ان کی غلامی میں تھے. اب مقابلہ ہو رہا ہے تو یہاں پر کیا ہے؟ سامان نہیں ہے, یہاں پہ ایمان ہے, جذبہ ایمان ہے مقابلے میں. اور یاد رکھیے آپ, اب ابھی سنے ہیں کہ یہاں پر باپ ہے ادھر بیٹا ہے, یہاں پہ رسول صاحب ہیں وہاں پہ حضرت عباس بھی ہیں, جو قیدی بن کر آئے ہیں بعد میں حضرت عباس سگے چچا ہیں رسول صاحب کے, پورے پرانے میں بالکل قریبی رشتے دار, چچیرے تائرے ممیرے سب. یہاں پہ حضرت عبد الصدیق رضی اللہ عنہ وہاں پر آپ کے فرزند ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دو بیٹیاں پہلے دی تھی وہ داماد بھی ادھر تھے. تو معرکہ جو ہوا ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہاں پہ کوئی مال کی حرص میں, کوئی جاہ منصب کی حرص میں کہ بھائی بادشاہت ملنے والی ہے, کل مالدار ہونے والے ہیں ہم, کل ہم کو جو ہے نا بڑے بڑے انعامات دیے جائیں گے, جیسے بادشاہ کرتے کوئی جنگ جیت کے آتے ہیں تو کوئی منصب دے دیے, کسی کو جاگیر دے دیے, کسی کو مال دے دیے, کسی کو 100 سواروں کا جو ہے نا سپہ سالار بنا دیے. یہ صاحب یہاں کچھ ہونے والا نہیں ہے, یہاں پر خدا ہی خدا ہے. کل کے روز یا تو شہادت نصیب ہونے والی ہے یا پھر وہی زندگی کی طرف لوٹنا ہے جو اس جنگ سے پہلے گزاری ہوئی تھی. تو یہ جو معرکہ ہوا ہے اللہ نے اسے یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا وسیلہ اور واسطہ رہا ہے کہ ان حالات میں جبکہ اللہ کہتا ہے کہ تم کو خود اس بات کا احساس تھا کہ تم ارزل ہو, یعنی بالکل ان کے مقابلے میں گری ہوئی تمہاری حالت ہے, تو قرآن میں اس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ تم کو اس بات کا احساس تھا کہ تمہاری کوئی ان کے مقابلے میں حیثیت نہیں ہے. وہ ایسے لوہے میں نہائے ہوئے آئے ہیں اور تمہارے پاس لڑنے کے لیے ساز و سامان بھی نہیں ہے. ایسے وقت میں ایمان کا جو مظاہرہ ہوا ہے وہ بڑی بات ہے. حضور خود اللہ کے دربار میں جو ناز کی بات کرے ہیں کوئی معمولی بات نہیں ہے, کوئی اللہ کو یہ نہیں بول سکتا. ان تہلک ہذہ الجماعۃ لن تعبد ابدا, سجدے میں گئے ہیں اور یہ بولے اللہ کو, کوئی اور نہیں بول سکتا. یہ اگر یہ جماعت آج ہلاک ہو گئی تو یاد رکھ تو کبھی پوجا نہ جائے گا. لن کے معنی ہرگز کبھی بھی تیری پوجا نہ کی جائے گی, تیری کبھی عبادت نہ کی. لن تعبد ابدا, یہ الفاظ آئے ہیں, لن کے کا لفظ آیا ہے وہاں پہ. یہ جو بات تھی حقیقت میں یہ نیاز کی بات تھی, مقام رسالت کی بات تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ سے قربت ہے اس کا مظاہرہ تھا یہاں پہ, کیونکہ خاتم النبیین رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی تو آنے والے نہیں تھے. حضور بھی چلے گئے, اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت بھی چلے گئی, پھر سے حق کو غالب کرنے والے خدا تو قادر مطلق ہے لیکن اللہ بھی اپنے نظام سے ہٹ کے کام نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے وَلَن تَجِدُ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا, تم اللہ کی سنت میں طریقے میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. خدا مجبور کر کے تمہارے اختیار سے باہر کر کے ایمان نہیں دیتا, تمہارے اختیار کے ساتھ ایمان ہوتا ہے. اللہ تو راستہ بتا دیتا ہے, فَالْحَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اللہ صحیح راستے کے اور غلط راستے کی نشاندہی کر دیتا ہے, اس کے بعد آزاد چھوڑتا ہے. وہ راستہ بتانے والوں کو بھیجتا ہے, راستے پر چل کر تم کو راستہ بتانے والوں کو بھیجتا ہے, مگر اللہ مجبور ایمان نہیں دیتا کبھی بھی. تو حضور آ چکے تھے ان کے بعد تو کوئی اللہ کے پاس سے پھر نبی آنے والا, رسول آنے والا نہیں. تو اب یہ جماعت جو تھی یہ خاتم النبیین کی جماعت آخری امت ہے, اس کے بعد پھر قیامت کچھ آنا ہے. یا تو بدر میں قیامت آنا تھا یا بدر میں ایمان والوں کی جیت ہونا تھا, دو ہی راستے تھے. تو اللہ نے حضور کی اس دعا کو قبول فرمایا ہے اور سنیں آپ, بڑی مارکت لارا جنگ ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جنگ بدر واز دی ٹرننگ پوائنٹ. تب تک مسلمان نہ تو ان کو جنگ کی اجازت تھی نہ وہ کفار کا مقابلہ کر سکتے تھے, پہلے تو اجازت ہی نہیں تھی اللہ کی طرف سے, اور دوسرا وہ جو جماعت کی شکل میں ان کے مقابلے میں ٹھہرنے کی بات تھی. بھئی حضرت عمر کا اس قدر روب دبدبہ ہونے کے باوجود بھی جب آپ ایمان لائے ہیں اور بولے ہیں اپنی زبان مبارک سے, حضرت عمر بولے ہیں یا رسول اللہ کیوں ہم چھپ کر نماز پڑھ رہے ہیں, دار ارقم میں چھپ کر نماز پڑھی جاتی تھی, بولے کہ ہم حق پہ نہیں ہیں, چلیے ہم جو ہے نا کعبۃ اللہ میں نماز پڑھیں گے. حضرت عمر بہت جذبہ تھا, بلبلہ انگیز تھے, بولے تو حضرت عمر رسول اللہ حضرت عمر اور دیگر صحابہ کے ساتھ جب کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں تو اس قدر اذیتیں ڈھائی گئی ہیں کہ بیان سے باہر. مکے میں جو حالات تھے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ انتہائی قسم پرسی کے عالم میں تھا اسلام, غریب تھا. یہ پہلی جنگ تھی جہاں پر اللہ نے اتھارٹی قائم کر دی. اب کفار کو بھی سوچنا پڑے گا, اب مسلمانوں سے مقابلے میں آنے کے لیے کفار کو بھی سوچنا پڑے گا. دوسرے سال جب آئے ہیں احد کے مقام پہ تو اس سے کئی گنا زیادہ تیاری کے ساتھ آئے ہیں, یہاں پر جو آئے تھے اس سے کئی گنا زیادہ تیاری کے ساتھ آئے ہیں احد کے مقام پہ, کیونکہ یہ زخم لگا ہوا تھا. اللہ نے وہاں پر مسلمانوں کی پھر اعانت فرمائی ہے, لیکن یہ جو جنگ تھی یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. یہاں اب مسلمان پوری اتھارٹی کے ساتھ الحمدللہ مدینے میں جو قائم ہوا ہے نظام پوری اتھارٹی کے ساتھ, اب اس کے بعد یہاں سے اسلام کو پھیلنے پھولنے کا بڑا موقع ملا ہے. یہ بہت بڑا اہم مقام یہاں پہ بدریوں کا جو ایمان تھا, اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے روایتیں آئی ہیں کہ جب کبھی مال غنیمت کی یا بیت المال سے کچھ تقسیم کی بات آتی تھی تو ہمیشہ آپ بدریوں کو, یعنی جنگ بدر میں جنہوں نے حصہ لیا تھا ان کو فوقیت دیتے تھے, ان میں پہلی, تو تو ہمیشہ آپ بدریوں کو یعنی جنگ بدر میں جنہوں نے حصہ لیا تھا ان کو فوقیت دیتے تھے، ان میں پہلی تقسیم کروائی جاتی تھی، کیونکہ بعد میں جو ایمان لائے ہیں، دیکھو آپ یہاں تک جو ایمان کا معاملہ تھا وہ ایمان بالغیب تھا، اب تک جو ایمان لائے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر صرف آپ کے کردار کو دیکھ کر ایمان لائے تھے، اب جو جنگ بدر کے بعد ایمان لانے والے تھے ان کے لیے ایک بیان ثبوت بدر کے معرکے میں اللہ نے دکھا دیا تھا، پہلے ایمان لانے والے بن دیکھے ایمان لائے تھے، بدر کے بعد ایمان لانے والوں کا بھی ایمان تھا، یقیناً ایمان تھا، وہ بھی صحابہ میں شمار ہیں، مگر بدریوں کا جو مقام ہے جنگ بدر سے پہلے جو ایمان لائے ہیں ان کے مقام، ان کا مقام و مرتبہ بڑا اونچا ہے، جنگ بدر ہوئی 70 کافر مارے گئے، ایک سوکھے کنویں میں ڈالا گیا تھا ان کو، اور وہاں پہ رسول ہم گئے ہیں بات کرے ہیں، آپ واقعہ سنے ہیں ابھی، اسے ایک اور بات ثابت ہو گئی کہ جو انتقال کر جاتے ہیں کافر ہو کہ مومن ہو وہ انتقال کرتے ہیں، ٹرانسفر ہوتا ہے ان کا، مگر یا تو ثواب یا عذاب ان پہ جاری ہے، یعنی کہ حیات زندگی جنہیں جس کو ہم کہتے ہیں یہ بھی مٹی چلتی پھرتی وہ ایک جگہ کی، مگر اس سے روح کا منسلک ہونا ثابت ہے، ورنہ مٹی پہ عذاب نہیں ہوتا، مٹی پہ عذاب نہیں ہوتا ہے، اس کا روح کا اس قبر سے منسلک ہونا ثابت ہے۔ 70 کافر قیدی بنا کر لائے گئے ہیں، قیدی ہو کر آئے ہیں، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی ہے، دیکھیے آپ یہاں پر مشاورت ہوئی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا ہے کہ کیا کرنا چاہیے ان قیدیوں کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ ان سب کی گردنیں مار دینی چاہیے، ان سب کی گردنیں مار دینی چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے بیڑا اٹھایا تھا، ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، مگر دوسرے صحابہ اور خصوصاً حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دینا چاہیے، اسلام یاد رکھیے قسم پرسی کی حالت میں ہے، حضور کا ہی گھر نہیں بلکہ غزوات میں مال غنیمت آنے سے پہلے تک اکثر صحابہ کے گھروں میں فقر و فاقہ ہی ہوتا تھا، اکثر صحابہ کے گھروں میں فقر و فاقہ ہی ہوتا تھا، ایسے میں حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دینا چاہیے، تو حضور نے آپ کی تجویز کو قبول کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فطرتاً سراپا رحمت تھے، رحمت للعالمین تھے، دوسرا یہ کہ آپ کو علم الاولین والآخرین دیا گیا تھا، تو یہ جو کفار آئے تھے بظاہر اب جو کافر تھے یہ ان میں سے کئی آگے چل کے صحابہ ہونے والے تھے، کیونکہ حضور کو علم دیا گیا تھا، علم الاولین والآخرین دیا گیا تھا، ہماری نظروں میں آج ہے، حضور کی نظر میں کل زمانہ تھا، پچھلا بھی آگے بھی قیامت تک کے تمام باتیں حضور کے سامنے ہو رہی تھی، اور ان میں سے اگر کچھ کافر بھی ہوتے یا منافق بھی ہوتے بظاہر بعد میں ان کی نسلوں میں سے سچے مسلمان پیدا ہونے والے تھے، اگر کوئی کافر اور منافق بھی رہ جاتے تب بھی بعد میں، اسی لیے حضور نے اکثر کئی باتیں ایسی تھیں جو راز کی ہوتی تھی تو حذیفہ ابن یمان کو بتایا کرتے تھے، حضرت عمر کو نہیں بتاتے، خصوصاً منافقین کے فہرست آپ نے حذیفہ ابن یمان کو دی تھی، حضرت عمر کو نہیں دی، حضرت عمر کو بول رہے ہیں کہ اگر میرے پاس نبی ہوتے تو تم ہوتے، مگر منافقین کے نام نہیں بتا رہے ہیں، اس لیے کہ اگر بتا دیتے تو کوئی بھی نہیں بچتا تھا، کیونکہ فاروق تھے، حق و باقی کے درمیان فرق کرنے والے تھے، مگر خدا کی مشیت کچھ اور تھی، حضور خدا کی مشیت سے واقف تھے اور آگے نظر رکھنے والے تھے، وہ جو آگے نسل مسلمان ہونے والی تھی ان کو بچانا تھا، یہ بظاہر منافقین کو چھوڑ دیا آپ نے، اس لیے نہیں کہ ان کو چھوڑنا تھا، بچانا تھا آگے کی نسلیں جو مسلمان ہونے والی تھی، فدیے کی بات آئی تو بعضوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جو کافر آئے تھے عباس کفار کے پاس فدیے میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. تو آپ تعجب کریں گے, یہاں بھی ایک اہم بات بول دیتا ہوں میں, آپ تعجب کریں گے کہ بعض کفار کو حضور نے صرف اس فدیے پر, اس بات پر چھوڑا ہے کہ تم فلانے 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 صحابی کو پڑھا دو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. بتائیے مجھے آپ کہ یہاں پر دو باتیں, ایک ایمان قوی تر تھا یا علم قوی تر تھا, ایک ترازو میں ایمان کو رکھا جائے, دوسرے ترازو میں علم کو رکھا جائے. کافروں کے پاس جو قیدی ہو کر آئے ان کے پاس علم, اور صحابہ ایسے ہیں جن کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا ہے. اب بتاؤ کہ کون کس پہ فضیلت رکھنے والا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ بات. ایک دوسرا, بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے مرشدین غیر مہدوی مدرسوں میں جا کر علم حاصل کرتے ہیں, اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے. یہاں پر اس واقعے میں جو فدیہ لے کر, صرف پڑھانے کا فدیہ لے کر چھوڑا گیا ہے, میں سوال کرتا ہوں کہ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اللہ پہ ایمان لانے والے, تمام باتوں پہ ایمان لانے والے, ان کو کیا ضرورت تھی کہ کافر کے پاس پڑھیں؟ وہاں پہ ایمان نہیں پڑھا جا رہا تھا, وہاں پر ان کے پاس جو ظاہری علم تھا ایمان کی تقویت کے لیے, تبلیغ اسلام کے لیے, لوگوں تک ایمان پہنچانے کے لیے, اسے صرف اوزار بنا کر استعمال کرنے کے لیے وہ علم لیا جا رہا تھا. بظاہر کیا تھا, انہوں استاد انہوں شاگرد, مگر نہیں, ایسا نہیں تھا. وہاں سے صرف وہ چیز لی جا رہی تھی جو ایمان کی تبلیغ کے لیے, دین اسلام کی تبلیغ کے لیے ضروری تھا. تو ہمارے اگر مرشدین کرام بھی اگر غیر مہدوی مدرسوں میں جا کر پڑھتے ہیں تو یاد رکھیے یہ ان پر اعتراض نہیں ہو سکتا, مگر ہمارے پاس اصولاً اوپر اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو اسے اعتراض کیا گیا ہے, اسے بہت شدت کے ساتھ جو ہے نا اعتراض کیا گیا ہے, نہیں بھیجے ہیں کبھی بھی, لیکن حال میں ایسا ہوا ہے. مگر ان کا بھی مقصد یہ تھا کہ علم دین حاصل کیا جائے تو دین مہدی کو عام کرنے کے لیے لیا جائے. کئی مرشدین کرام ہیں, کئی خان والوں کے ہیں, کئی مرشدین کرام ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا ہے مگر ایمان کو نہیں بیچے ہیں, اپنے عقیدے کو نہیں بیچے ہیں. وہاں سے صرف وہ چیز لی گئی جو عقیدے کی پختگی کے لیے, جو آگے کام کیا جا سکتا ہے اس کے لیے کام کیا گیا ہے. تو اس کا بھی ہمارے پاس جو ہے نا استدلال موجود ہے. ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں, یاد رکھیے آپ, جو بھی عمل ہوتا ہے آج گئے گزرے دور میں بھی, اللہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے ہمارے اوپر, آج کے گئے گزرے دور میں بھی دنیا کمانے کے لیے ہمارا کوئی بھی شخص, کوئی بھی مرشد دنیا کمانے کے لیے غیر مہدویوں کے پاس جا کے علم حاصل نہیں کرتا. آج بھی میرا چیلنج ہے, الحمدللہ آج بھی اتنا ہے کہ چونکہ وہ بڑے بڑے مدرسے قائم ہو چکے ہیں, تو تاکہ دین مہدی کو ہم صحیح طور پہ پھیلا سکے, وہ مقصد سے جو ہے نا ڈگری حاصل کرنے کے لیے یا پھر علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. مگر اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سراپا رحمت تھے, بعد میں آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے آپ نے فدیہ لے کر چھوڑا, اور تاریخ بتاتی ہے کہ ان میں کئی لوگ جید صحابہ ہوئے ہیں. خود رسول اللہ کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لائے ہیں بعد میں, اور کئی ایک صحابہ بڑے بڑے مقامات حاصل کیے ہیں جو پہلے جنگ بدر میں قیدی ہو کر آئے تھے. اللہ سے دعا ہے کہ آج کی خاص دن ہے, اگر جنگ بدر کے جو صحابہ تھے وہ ایمان کے جوش و جذبے کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر جنگ بدر میں کفار سے نہ لڑتے, تو وہ جو اللہ نے یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا, ہم تک ایمان فری میں نہیں پہنچا ہے, ملا ہم کو فری میں, مگر بڑی بڑی جانساریوں کے بعد, قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے. ان کو یاد کر لینا بھی عبادت ہے ہمارے لیے, ان کی قربانیوں کو یاد کرنا بھی. ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, عشر عشیر بھی نہیں کر سکتے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے مقابلے میں, مگر کم از کم ان کی قربانی کو یاد کر کے آج اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. ہم اذاں ہوتی ہے تو اذاں کی آواز سن کے ہم اللہ کے ایک گھر میں صرف اپنا کچھ وقت اللہ کے پاس اپنی کامیابی کے لیے ہم نہیں دے رہے ہیں. اپنی کامیابی کی اللہ کو ضرورت نہیں ہماری نماز کی, اپنی کامیابی کے لیے. اور یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا تو اپنی جان نشاور کرنے کے لیے چلے گئے. تو ایسے وقت میں خاص طور پہ آج کے دن یہ تہیا کرنا چاہیے کہ وقت پڑنے پر اگر خدا کی طرف سے فضل ہو جائے, جان دینی پڑے تو جان دینے کے لیے ہم تیار رہیں, لیکن کم از کم زندگی تو ایسی گزاریں کہ اللہ کے پاس رسوائی نہ ہو. کم از کم کوشش کرنی چاہیے, ہماری جتنی سکت ہے اتنی تو کوشش کرنی چاہیے. اللہ فضل کرنے والا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بدریوں کے صدقے اور طفیل میں, چاہے وہ غزوہ بدر ہو کہ غزوہ ہند ہو, اللہ تعالیٰ ان کے طفیل میں ان کے صدقے میں ہمارے ایمان کو تقویت پہنچائے, خاتمہ بالخیر کرے, اور بروز حشر ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ نہ کرے بلکہ فضل و کرم کا معاملہ کر دے. آمین سب آمین. چاہتے ہیں